الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا درود بيجي محمد وعلى محمد عزیزان گرامی امام بارگاہ خدام ارم میں ان خمسہ مجلس سے عزا کہ ہمارا موضوع قرآن اور انسان کی روحانی زندگی ہے اور اس موضوع کو اب تک پہنچانے کے لیے سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ نے انسان کی روحانی زندگی کے کچھ اصولوں کو قرآن میں انسان کی روحانی زندگی کے کچھ اصولوں کو بیان فرمایا ہے کہ جس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے ایک راہ نجات قرار دے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اور جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے ان اللہ بالغ امره خدا اپنے کام کی تکمیل کرتا ہے ہر کام اس کے دستہ قدرت میں ہے وجعل اللہ لكل شيء قدرا اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش اور ایک آلہ قرار دیا ہے اس بنا پر جو گزشتہ گفتگو کا خلاصہ ہے اگر میں اسے چند جملوں میں بیان کروں تو یوں عرض کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ انسان دو دنیائیں رکھتا ہے ایک اس کی ظاہری دنیا ہے ایک اس کی باطنی دنیا ہے ظاہری دنیا کے اسباب و وسائل بھی موجود ہیں اور باطنی دنیا اور روحانی دنیا کے بھی اسباب و وسائل موجود ہیں لیکن چونکہ وہ باطنی دنیا نظر نہیں آتی وہ روحانی دنیا محسوس نہیں ہوتی ظاہری حواس سے اس لیے انسان کی توجہ نہیں ہوتی لیکن انسان کی اخروی نجات اور اخروی زندگی کا تعلق اسی روحانی دنیا پر ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان کا بدن ہے اور انسان کی روح ہے اور انسان ان موجودات سے تعلق رکھتا ہے کہ جس کا جسم نشو نما پاتا ہے جمادات نباتات حیوانات انسان یہ چار موجودات ہیں جو اس عالم محسوسات میں موجود ہیں، اپنے ظاہری حواس خمسہ کے لحاظ سے ہم انہیں محسوس کر سکتے ہیں، وإلا فرشتے بھی ہیں اور جن بھی موجود ہیں، لیکن وہ حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس نہیں کیے جا سکتے، لیکن ان کا وجود ہے۔ ان چار موجودات میں، ان جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، ان میں سے جمادات وہ موجودات ہیں کہ جن میں نشو نما نہیں ہوتی، گروتھ نہیں ہوتی ان کی، لیکن انسان، حیوان اور نبات وہ موجودات ہیں جن میں نشو نما ہوتی ہے۔ ایک پودا چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، ایک حیوان چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے۔ انسان کی ظاہری دنیا یہ ہے، اور اس کی ایک باطنی دنیا جس کو روحانی دنیا کہا ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر گفتگو کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہو، کہ یہ انسان کہ جس کو اللہ نے کچھ سالوں کے لیے، کچھ مدت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ مدت ہمارے لیے غیر معلوم ہے، ہمیں نہیں علم کہ ہم کتنی عمر لکھوا کر آئے ہیں، ہماری حیات کا دامن کتنا وسیع ہم نہیں جانتے۔ بس یہ طے پا گیا کہ یہ حیات اور یہ زندگی جو ہم سے وابستہ ہے، یہ لمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ نہیں ہے، محدود ہے، غیر محدود نہیں ہے، دنیاوی زندگی محدود ہے، اس کی حدود کا تعین ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کتنے دن باقی، کتنے سال باقی، کتنے ماہ باقی، ہم تعین نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس کے بعد اخروی حیات کہ جو ہمیشہ، ہم فی خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا انسان وہاں پر۔ یہ بدن، یہ بیمار بھی ہوتا ہے، اس کی صحت بھی ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج کرنے والے بھی ہیں، معالج بھی ہیں، اس کا علاج بھی، اس کا پرہیز بھی ہے۔ بعینہ یہی صورتحال روح کے ساتھ بھی ہے، درود بھیجے محمد والے محمد۔ روح کو بھی بھوک لگتی ہے، روح بھی تشنا ہوتی ہے، روح کے بھی فنکشنز ہیں، روح بھی اپنے کاموں کا انجام دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روح بھی صحت مند ہوتی ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے، روح کی بھی حیات ہے، روح کی بھی موت ہے۔ اگر اس کی بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے تو روح بھی مردہ ہو جاتی ہے۔ روح کے علاج کرنے والے بھی ہیں، روح کا علاج بھی ہے، روح کا پرہیز بھی ہے، اگر وہ پرہیز کرایا جائے تو روح طاقتور اور توانا ہو جاتی ہے، پرہیز نہ کرایا جائے تو روح بیمار ہو جاتی ہے۔ لیکن جسم اور روح میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ جسم کی بیماریوں میں درد ہوتا ہے لیکن روح کی بیماریوں میں درد نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کے کسی عضو میں درد ہو اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر اس کا معائنہ کرے، ایکس رے کرائے یا سٹی اسکین کرائے یا کسی اور طریقے سے تشخیص دے، پتہ چلے کہ جناب اس شخص کے جسم میں سرطان اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا، کینسر اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا، تو یہ درد ہونا کتنی بڑی نعمت ہوگی انسان کے لیے کہ وہ اس درد کے ذریعے سے اس جڑ تک پہنچ گیا، اس خطرناک بیماری کی تشخیص کر پایا کہ میرے اندر یہ بڑی بیماری پنپ رہی تھی، اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھی، لیکن اگر درد نہ ہوتا، جیسے کہ کینسر میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات کینسر کی اس وقت تشخیص کی جاتی ہے جب کینسر اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہوتا ہے، یہ ناسور پھیل چکا ہوتا ہے۔ تو درد کا ہونا در حقیقت بہت بڑی علامت ہے اللہ کی طرف سے کہ درد ہونا انسانی حیات کے لیے ایک مؤثر دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے آپ کو درد ہوتا ہے آپ پریشان ہوتے ہیں، اس کے علاج کے لیے فکر مند ہو جاتے ہیں، لیکن روح میں درد نہیں ہوتا، روح کی جو بیماریاں ہیں ان میں درد نہیں ہوتا۔ جو روح کی بیماریاں ہیں وہ گناہ ہیں، وہ حرام کام ہیں جن کو اللہ نے منع کیا ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ، جب قریب جاؤ گے تو پھر در حقیقت تمہاری روح بیمار ہو جائے گی. جیسے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں ہر چیز ایک لمٹ میں اچھی لگتی ہے, آپ لمٹ کراس کر لیں گے تو پھر وہی چیز جو آپ کے بدن کو فائدہ پہنچا رہی تھی وہی چیز آپ کے نقصان کا سبب بن جائے گی. شکر ایک لمٹ میں کھائی جائے تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن اگر بہت زیادہ کھائی جائے تو پھر بیماری کا سبب. نمک ایک لمٹ میں کھایا جائے تو بہت اچھا ہے, اس لمٹ کے کو کراس کر گئے آپ, عبور کر لیا اس خط کو, تو وہی نمک آپ کے لیے وبال جان. اسی طریقے سے سونا انسان کی ضرورت, انسان کے لیے احتیاج, لیکن اگر حد سے زیادہ انسان سونے لگے تو پھر انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائے اور پھر اس کے بدن میں بہت ساری مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بھی لمٹ موجود ہے, اس میں بھی حد موجود ہے کہ جناب یہ حد یہاں تک درست, یہاں کے بعد اگر آپ نے لمٹ کراس کر لی, آپ کے مثال کے طور پر آپ کے خون میں, آپ کی باڈی میں ہر چیز کا ایک ریشو موجود ہے, اس کی ایک فگر موجود ہے. آپ کے اندر تیزابیت ہے, اس کا فگر یہ ہے. آپ کے خون میں سرخ خلیے ہوتے ہیں, سفید خلیے ہوتے ہیں, ان کا ریشو یہ ہے. اگر ان کی تعداد کم زیادہ ہو جائے, متوازن نہ رہے, وہ تعداد زیادہ ہو جائے, کم ہو جائے, تو پھر انسان کی زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی. یہ بدن کا نظام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انسانی بدن کو اس طرح تخلیق کیا ہے کہ چھوٹی موٹی خرابیوں کو وہ خود صحیح کر لیتا ہے. مثال کے طور پر چھوٹا موٹا زخم لگ جاتا ہے آپ کے, آپ اس کو ٹانکا نہ بھی لگوائیں تو کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ نے گوشت کے اندر ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ گوشت آپس میں جڑ جاتا ہے, اس پہ ایک نئی کھال آ جاتی ہے, اور انسان بغیر کسی علاج کے چھوٹی موٹی جو جراحتیں ہو جاتی ہیں, زخم ہو جاتے ہیں, ان کا علاج ہو جاتا ہے. لیکن اگر بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑا زخم ہو, درود بھیجے محمد و آل محمد بان. ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد و آل محمد. بہتر ہو گیا؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب یہی ایمپلیفائر ہے کہ اگر لمٹ میں رکھیں گے تو صحیح کام کرے گا, ورنہ ہر تھوڑی بات مجلس میں رکے گی اور وبال جان بن جائے گا. تو ہر چیز لمٹ میں اچھی لگتی ہے انسان کے لیے. لمٹ کو کراس کیا تو اللہ نے کہا جسم کے لیے بھی لمٹس ہیں, حدود ہیں, کہ کھانے پینے میں, سراحت میں, کھیل کود میں, ہر چیز میں ایک لمٹ اچھی لگتی ہے. اس لیے حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور مختلف آئمہ سے یہ روایت موجود ہے کہ ایک مومن کی زندگی تین کاموں میں بسر ہوتی ہے, خدا کی عبادت, حلال روزی اور حلال چیزوں سے لذت. یعنی اپنے 24 گھنٹوں کو تین حصوں میں تقسیم کرو, ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے, ایک حصہ کسب معاش کے لیے, اور ایک حصہ جائز تفریح کے لیے. لیکن اگر آپ اس میں غیر متوازن سلوک اختیار کریں کہ جناب ادھر سے اٹھا کر ادھر دے دیں اور ادھر سے اٹھا کر ادھر دے دیں, تو یہ غیر متوازن زندگی ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری فیملی لائف, ہماری گھریلو زندگی, ہمارا خاندانی نظام کیوں تباہ و برباد ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم لمٹس میں نہیں رہتے. اس کو آسان اردو میں کہتے ہیں ہم اپنے آپے میں نہیں رہتے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں سبب بن جاتی ہیں انسان کا کہ وہ ان لمٹس کو کراس کر لے. اصل انسان وہ ہے کہ جو در حقیقت اپنی لمٹس میں رہے, اپنے حدود میں رہے, اپنی اوقات کو پہچانے, اور کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو ان لمٹس کو کراس نہ کرے. اب یہ ہماری جو خاندانی زندگی ہے, خصوصاً پاک و ہند کی زندگی جس میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارا, کہ ساس سسر بھی ہیں, دو بھائی بھی رہ رہے ہیں, تین بہنیں بھی ساتھ ہیں, اور یہ زندگی ہو رہی ہوتی ہے. اب اس میں اگر انسان در حقیقت حدود کا تعین نہ کرے, قوانین کی در حقیقت پاسداری نہ کرے, تو پھر یہی زندگی جو انسان کی ذہنی آسودگی کا سبب بن سکتی تھی ذہنی پریشانی کے سبب بن جائے گی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ساس اور بہو کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ انہی تعلقات میں در حقیقت ان حدود کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے سامنے آتا ہے، یا میاں بیوی کا آپس کا رشتہ کہ جہاں پر بعض اوقات اخلاقیات کا دامن چھوڑ دیا جاتا ہے اور ہندوستان اور پاکستان کی طرح بعض اوقات جنگ کے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں دونوں شوہر کے درمیان، یا والد اور بچوں کے درمیان ایک گیپ نظر آتا ہے کہ کسی بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ والد محترم بھیا مجھے ایپل چاہیے، یہ بلیک بیری چاہیے۔ تو والد نے کہا جناب یہ بلیک بیری کا زمانہ بھی نہیں، ایپل کا زمانہ بھی نہیں، آپ ذرا چینو کھائیے برخوردار۔ اب بچہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور باپ کیا سمجھ رہا ہے؟ لمٹس اگر ہم ان کو اوبے نہیں کریں گے، حدود کا تعین نہیں کریں گے، تو زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو خدا کرے جس طرح ظاہری زندگی کے لمٹس ہیں، حدود ہیں، سرحدیں ہیں، ہر چیز اپنی جگہ اچھی لگتی ہے، اسی طریقے سے تمہاری روحانی زندگی ہے۔ اگر تم انہی کھانے پینے میں، آرام میں، آسائش میں، تعلقات میں افراط و تفرید کا شکار ہو گئے، بہت زیادہ ملنے لگے جناب، بہت زیادہ فری ہو گئے، پتہ چلا یہ فری ہونا جو ہے یہ بے تعلقی، یہ بے تکلفی بعض اوقات وبال جان بن جاتی ہے، یا حد سے زیادہ ملنا جلنا بن کر دیا، وہ تو ہمارے یہاں آتے ہی نہیں، ہم تو ان کے یہاں جائیں گے نہیں، انہوں نے اپنے فلاں کے سوئم میں نہیں بلایا تھا، ہم فلاں کے چہلوم میں ان کو دعوت نہیں دیں گے، انہوں نے اگر کارڈ لکھ کے دیا تھا تو جناب القابات نہیں لکھے تھے، جناب ہم بھی ان کو نہیں بلائیں گے۔ یہ ساری چیزیں وہی ہیں کہ انسان در حقیقت اخلاقیات کو چھوڑ دیتا ہے، عقل کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، بظاہر عقل مند ہوتا ہے لیکن عقل کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ آئیے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھے، مولا بتائیے کہ عقل کی حدود کیا ہیں؟ درود بھیجے محمد والے محمد کا۔ عقل کا دائرہ کار کیا ہے؟ عقل کے لمٹس کیا ہیں؟ آئیے مولا کائنات سے پوچھے تو مولا کہیں گے حد العقل یا حد العاقل ان انفصال عن الفانی والاتصال بالباقی۔ عقل کی حد یہ ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تم عقل مند ہو یا نہیں ہو، عقل کی لمٹس میں ہو تو تم عقل مند ہو، اس لمٹ سے کراس کر گئے، ان سرحدوں سے قدم باہر نکالا، تم عقل مند انسان کے دائرے سے باہر نکل جاؤ گے۔ اب کیا سوال ہے امیر المومنین سے؟ بتائیے مولا عقل کی حدود کیا ہیں، تاکہ پتہ چل جائے ہم ان حدود کو کراس کر کے جاہل لوگوں میں شمار نہ ہونے لگے ہمارا۔ تو امام علی فرمائیں گے کہ حد العقل یا حد العقل الانفصال عن الفانی والاتصال بالباقی، یعنی در حقیقت تم فانی چیزوں سے اپنا رابطہ توڑ کر باقی چیزوں سے اپنا رابطہ جوڑتے چلے جاؤ، یہ تمہاری عقل کی حدود ہے۔ فانی چیزوں سے اپنا رابطہ توڑو، وہ چیزیں جو ختم ہو جائیں گی، جیسے کہ موبائل کی میں نے مثال دی کہ موبائل آپ کے پاس ہو بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ موبائل میں گرفتار ہو جائیں، موبائل آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انسان اس موبائل کی ٹیکنالوجی میں گرفتار ہو گئے کہ ہر تھوڑی دیر بعد اٹھا کے دیکھے گا ایس ایم ایس آیا نہیں آیا، فلاں کے فون آیا نہیں آیا، گھنٹی بجی کہ نہیں بجی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان ان لمٹس کو فراموش کر گیا۔ تو امیر المومنین کی نگاہ میں عقل مند وہ ہے جو اپنی حدود کو پہچانتا ہے، اور عاقل وہ ہے جو فانی چیزوں سے اپنا رابطہ توڑ کر باقی چیزوں کے لیے کوشش کرتا ہے۔ درود بھیجیے محمد وال محمد وال۔ تو جسم کا نظام ہے، خاندان کا نظام ہے، سوسائٹی کا نظام ہے، ہر چیز اپنے در حقیقت سرکل میں اور دائرے میں اچھی لگتی ہے۔ روح کی بھی اپنی ایک دنیا ہے، روح کی بیماریاں اخلاقیات ہیں، غیر اخلاقی باتیں، غیر اخلاقی رد عمل، مس بیہیو کرنا کسی کے ساتھ، غیر انسانی رویے اختیار کرنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، وہ گناہ، وہ حرام کام جو اللہ نے جن کے پاس جانے سے منع کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک میں ایک تربیتی نقطہ دینا چاہتا ہوں ان افراد کے لیے کہ جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہوں، تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم والدین تربیت کرنے کے خواہش مند ہیں کہ بچوں کی اسلامی تربیت ہو، لیکن ہم خود عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اسکولوں میں ڈالیں گے ایسے اسکولوں میں کہ جہاں پر انگلش بھی آ جائے، اسلامیات بھی آ جائیں، دین کی سمجھ بوجھ بھی آ جائے، سب چیزیں آ جائیں، اچھی جگہ داخل بھی کرانے کے لیے تمنا بھی کرتے ہیں، فیس بھی دیتے ہیں کہ جناب بچہ دین سے بھی آشنا ہو اور دنیا سے بھی آشنا ہو. لیکن جب بچہ سیکھ کر مدرسے سے گھر آئے گا تو گھر میں تو اب وہی ماحول ہے، ہم اس ماحول کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. گھر میں ڈش چل رہی ہے، گانا چل رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، بچہ بچپن سے دیکھ رہا ہے. اچھے اچھے گھرانوں میں دیکھا ہے کہ خواتین باپردہ ہوتی ہیں، شادی ہوئی بھائی بہن کی کسی کی، جناب پردہ جو ہے وہ رخصت ہو گیا، حجاب جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیا گیا. اب یہ بچی جو دیکھے گی کہ ماں ایک وقت میں پردہ کرتی ہے اور ایک وقت میں اسکارف اتار دیتی ہے، چادر اتار دیتی ہے، تو اس کے مطلب ہے کہ اس کی نگاہوں میں پردے کی اہمیت نہیں ہوگی. اب بچہ اگر دیکھے کہ باپ جو ہے وہ فلاں قسم کا عمل کر رہا ہے، یا بچوں کے سامنے مثال کے طور پر تمباکو نوشی کر رہا ہے یا اور چیزیں ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے، تو ہم ماحول دینے کے لیے تیار نہیں. کوشش تو ہماری بہت ہے کہ بیٹا تم بہت اچھے بنجے بن جاؤ، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے. تم اچھے بن جاؤ، ہم کچھ بن نہ سکے. سب نے سارے ارمان اور سپنے آرزوئیں جتنی ہوتی ہیں ہم والدین اپنے بچوں کے ذریعے سے نکلوانا چاہتے ہیں. بچہ ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بھی بن جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، لیکن وہ ماحول دینا نہیں چاہتے. تو وہ ماحول جب تک نہیں ملے گا تو تربیت کا ایک انداز یہ ہے کہ بچوں میں وہ صلاحیت پیدا کریں، ان کے لیے میدان چھوڑیں تاکہ بچہ در حقیقت اس چیز کو محسوس کر سکے اور ان لمٹس کو. دیکھیے ہماری آج سے 30 سال پہلے، جو 30 سال کے ہیں، 35 سال کے ہیں، میں ان کے یعنی جب انٹرنیٹ نہیں تھا، جب نیا نیا کمپیوٹر آیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے میں میٹرک میں تھا تو اس زمانے میں نیا نیا کمپیوٹر آیا تھا، جب میں ٹائپنگ سیکھنے جاتا تھا تو وہاں پر کمپیوٹر کی کلاسیں ہوتی تھیں. یہ زمانہ نہیں تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ موبائل فون تھا، نہ یہ ٹیکنالوجی تھی. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے والدین نے ہماری جس انداز سے تربیت کی وہ مکس پلیٹ کی صورت میں ہے، مخلوط تربیت. کیسے؟ حلال بھی ہمیں بتاتے تھے، حرام بھی بتاتے تھے، مستحب بھی بتاتے تھے، مکروہ بھی بتاتے تھے، سب چیزیں بتاتے تھے. مثال کے طور پر بیٹا ایسے نماز پڑھی جاتی ہے، اچھا ایسے روزہ رکھا جاتا ہے، ایسے نظر دی جاتی ہے، نظر دینے کے جو ہمارے طریقہ کار ہیں مختلف جگہ مختلف ہیں، اس میں ساری چیزیں ایک ساتھ ہمارے سامنے رکھ دی جاتی تھی. یعنی جب ہمیں نماز سکھائی گئی تو ہمیں یہ نہیں بتایا کہ اس نماز میں واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، مکروہ کیا ہے، سنت اور مستحب کیا ہے، کچھ نہیں بتایا. کہا کہ بیٹا ایسے نماز پڑھتا، ہم ایسی نماز پڑھتے تھے. بعد میں جب علم ہوا، مکتب گئے، تینی کتابیں پڑھی تو پتہ چلا اچھا یہ چیز واجب ہے، یہ چیز مستحب ہے، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے. وقت تنگ ہو تو انسان واجبات پہ اکتفا کرے اور مستحبات کو چھوڑ دے، اگر وقت تنگ ہے انسان کے لیے نماز پڑھنے کے لیے. تو لمٹس کا ہمیں نہیں بتایا گیا، ہمیں کہا بیٹا نماز ایسے پڑھتے ہیں، اچھا نظر ایسے دیتے ہیں، اچھا. لیکن آج کا بچہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، ایسا کیوں ہے، کس لیے ہے، کس وجہ سے ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. اتنے سوال کرے گا کہ آپ کا بھیجا کھا جائے گا، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے. اتنے سوال کرتا ہے بچہ آج کا، کیوں؟ کیونکہ وہ انٹرنیٹ کے زمانے میں ہے. کیوں؟ وہ اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں وہ بہت کچھ دیکھ رہا ہے. یعنی وہ بچہ جو 5 سال اور 10 سال کی عمر میں دیکھ رہا ہے، میں 40 سال 50 سال کی عمر میں دیکھ رہا ہوں، تو ذہن میں فرق آئے گا. تو ہمیں ان لمٹس کو بتانا ہوگا کہ جب بھی بچوں کی تربیت کریں تو ان لمٹس کو بتائیں. خدا کہہ رہا ہے ان حدود کو پہچانو، ان حدود کو پہچان جاؤ گے تو تمہاری زندگی گلگلزار بن جائے گی. درود بھیجے محمد والے محمد کا. مثال کے طور پر آپ اسے نماز سکھانا چاہتے ہیں، بتائیں کہ بیٹا یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے. واجب کو ہر صورت میں ادا کرنا ہے، مستحب سنت کام، یعنی اگر وقت تنگ ہے تو نماز سے اتنی چیزوں کو مائنس کر دو، یہ چیزیں تمہیں ہر صورت میں بجا لانی ہیں، اس کا ہر صورت میں سوال ہوگا. اب بچوں کو لمٹس بتائیں گے تو بچہ سمجھ جائے گا بیٹا یہ حلال ہے، اس کے بعد جاؤ گے تو یہ حرام ہے. آپ بچے سے کہیں، بچے کے اسکول میں، کلاس میں، بچیاں بھی ہیں، کالج میں بھی ہیں، اسکول میں بھی ہیں، اگر لمٹس بتائی جائیں کہ جناب نامحرم سے تعلق کے کیا حدود ہیں، کیا شرائط ہیں، اب آپ کہتے ہیں نہیں جناب مولانا ممبر پہ آگے نہیں حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں کرو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، بچہ پریشان ہو جائے گا، تو وہاں پہ لمٹس بتانے کی ضرورت، حدود بتانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا یہاں تک آپ جا سکتے ہیں، یہاں کے بعد ریڈ لائن اور حرام کام شروع ہو جائے گا، وہاں سے آپ کی روح بیمار ہونی شروع ہو جائے گی، وہاں سے آپ میں اخلاقیات کمزور ہونی شروع ہو جائیں گی، تو لیمٹس اگر بتائیں گے، بہرحال ابھی کہ بہت ساری اس میں تفصیل ہے میں سب کو تو نہیں بتا سکتا، لیکن صرف ایک فارمولا دے کر گفتگو کو آگے بڑھا دوں، درود بھیجیے محمد وآل محمد وآل. نامحرم سے بات کرنا حرام نہیں ہے، نامحرم سے تعلق رکھنا حرام نہیں ہے، اگر ضرورت کی بنا پر ہو، اگر ضرورت ہے وہ ضرورت جس کا عقل تقاضا کرتی، نہ کہ وہ ضرورت جس کو ہم اپنے لیے ضرورت بنا لیتے ہیں، نوجوان بچے ہر چیز کو اپنے لیے ضرورت بنا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ کھلا رکھتے ہیں اپنے لیے. نامحرم سے کلام منع نہیں ہے، بے جا کلام، بے مقصد کلام، فالتو بات، یہ چیز پھر حرام کے زمرے. اب بچے کو اگر بتایا جائے نوٹس لینا ہے، نوٹس دینا ہے، کوئی سوال پوچھنا ہے اپنی کلاس فیلو سے، انسان پوچھ سکتا ہے، کوئی ارج نہیں ہے، وہاں پہ لمٹس ہیں، دیکھنے کی لمٹس ہیں، بات کرنے کی لمٹس ہیں، ساتھ بیٹھنے کی لمٹس ہیں، ہر چیز کی لمٹس معین کی گئی ہیں. حدود کو پہچانو، جب حد کو پہچان جاؤ گے تو یا تمہارا کام واجب کے زمرے میں آئے گا، یا مستحب کے زمرے میں آئے گا، یا مکروہ کے زمرے میں آئے گا، یا حرام کے زمرے میں آئے گا. درود بھیجیے محمد وآل محمد. آئیے قرآن سے ایک واقعہ آپ کو سناؤں انہی حدود کا. حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کے شہر سے فرار کر کے پہنچے مدائن، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ دریا کے کنارے یا نہر کے کنارے لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھا دو لڑکیاں الگ کھڑی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک ریوڑ موجود ہے، ان کے ساتھ بھی ایک ریوڑ موجود ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑی ہیں؟ کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ کام کے لیے نہیں آ سکتا، ہم یہاں پر پانی پلانے آئے ہیں اپنی بکریوں کو. حضرت شعیب کی بچیوں نے کہا. تو حضرت موسیٰ نے ان کے لیے پانی کے انتظام کیے، بکریوں کے لیے ان کو سیراب کر دیا اور واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئے. بچیاں مثال کے طور پہ جو کام کے لیے آئی تھی، مثلاً ان کو ایک گھنٹہ لگتا تھا، آج آدھے گھنٹے میں فارغ ہو گئیں. اب جب گھر پہنچیں تو حضرت شعیب جو نابینا تھے انہوں نے وجہ پوچھی جلدی آنے کی، بھی آج اتنی جلدی کیوں آ گئیں؟ یعنی باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے کہاں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، کب جاتے ہیں اور کب آتے ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے. اب آپ جو ہیں وہ جاسوسی ٹیم کی طرح ان کے پیچھے تو نہیں جا سکتے کام کاج چھوڑ کر، یہ کس سے ملتا ہے، کہاں جاتا ہے، اس کا جو موبائل ہے اس میں جو اس نے لاک لگایا ہوا ہے، اس میں کوڈ ڈالا ہوا ہے، آپ چیک کریں کہ جناب بتاؤ کہ تمہارے موبائل میں کس کس کے نمبر ہیں، نہیں کر سکتے. آپ کہاں تک تجسس کریں گے، کہاں تک آپ پیچھے بھاگیں گے؟ اعتماد کریں تو اولاد بھی آپ کو اعتماد دے گی، لیکن یہ اعتماد کا رشتہ بچپن سے قائم ہونا چاہیے. 20 سال کی عمر میں بچے کو اعتماد کرے تو وہ جا کے وہ خلقہ باڑا ہی کرے گا. ایک صاحب میرے پاس اپنے بچوں کو لے کر، تو چونکہ میں ماہر نفسیات ہوں نوجوانوں کے لیے مجھے معلوم ہے، بہرحال کہنے کی بات نہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس پانی کتنے پانی میں کیا کر کے آ رہا ہے. کہیں گے مولانا میرا بیٹا بہت ہی شریف ہے. میں نے کہا اتنا شریف ہے سب کچھ کر کے آ جاتا ہے پھر بھی آپ کو نہیں بتائے گا، تو میری شکل دیکھنے لگے. میں نے کہا کیونکہ آپ نے دوستی کا رشتہ ہی قائم نہیں کیا، وہ آپ نے لمٹ سی در حقیقت ان کو قائم ہی نہیں کیا اپنے بچوں کے درمیان. تو حضرت تو والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اولاد کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، کب جائے گی، کب آئے گی. اب بچیاں جب جلدی آ گئیں تو حضرت شعیب نے پوچھا بھائی آج جلدی کیسے آ گئیں؟ کہا کہ ایک بندے خدا نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا تھا، کہا کہ لے کر آؤ. اب یہ بچیاں پہنچی، اب یہ کلام ہو رہا ہے، پہلی بھی کلام ہوا نامحرم کے درمیان، اب بھی کلام ہو رہا ہے حضرت شعیب کی بیٹیوں اور حضرت موسیٰ کے درمیان. کہا کہ ہمارے والد نے آپ کو بلایا ہے، وہ آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. کہا کہ چلو، کہا کہ مجھے تو راستہ نہیں معلوم۔ تو بچیوں نے کہا کہ آپ ہمارے پیچھے چلیے، ہم آپ کے آگے چلتے ہیں۔ اب یہ کلام ہو رہا ہے، تعلق قائم ہے، ایک کانٹیکٹ ہے، ایک ریلیشن موجود ہے۔ کہا کہ میں پیچھے نہیں چل سکتا، کیوں؟ مبادہ ایسا نہ ہو کہ میری نگاہ آپ پر پڑے، کیونکہ ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جو پیچھے سے مثال کے طور پر کسی کی ناموس میں نگاہ ڈالیں۔ ایک ایسے شخص آیا امام کے پاس۔ دیکھیے، ائمہ سے لوگوں کا رشتہ کتنا آزادانہ تھا، کتنا فری رشتہ تھا، کتنا ملموس اور نرم رشتہ تھا، کہ ہر بات کی شیئر کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ گناہ کی بھی خواہش کرتے تھے تو سمجھتے تھے کہ اگر کوئی ملجا و ماوا ہے، اگر کوئی در ہے جو نجات دے سکتا ہے، وہ اہل بیت کا در ہے۔ حتیٰ کہ گناہ کرتے وقت بھی، اور جب گناہ کر لیتے تھے تو پھر بھی اہل بیت کے پاس آتے تھے کہ مولا ہمیں پاک کیجئے، ہم گناہگار ہو گئے، ہم پہ فلاح جاری ہونی چاہیے تاکہ ہم آخرت میں پہنچیں تو پاک صاف ہو کے پہنچے، تاکہ آپ کی شفاعت کے حقدار بن سکے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ ایک ایسا ہی نوجوان امام کی خدمت میں آیا، معصوم کی خدمت میں، کہنے لگا کہ میں ایک بہت بڑا گناہ کبیرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے اس کی شکل دیکھی، عام کوئی مولوی ہو تو ڈانٹ دیتا، دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، دین کھو دے گا، بے دین ہو گئے، لادین ہو گئے، کمیونسٹ ہو، دہری ہو گئے، بھگا دیتا۔ وہ مجھے سے مولوی ہوتا، وہ امام ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، پوری کائنات کے برابر اس کا دل ہے، وہ ہادی اور رہنما ہے، پیشوا ہے، خدا کا نمائندہ، حجت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کیسے ہدایت کرنی چاہیے۔ امام نے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ جس طرح تم دوسروں کی ناموس کے بارے میں اتنی جرت کا اظہار کر رہے ہو، کوئی دوسرا شخص آئے اور تمہارے گھر کی ناموس کے بارے میں ایسا اظہار کرے، کیا تمہیں پسند ہے؟ اس کا نہیں مولا۔ تبھی امام نے کہا، پھر جب اپنے لیے ایک چیز کو پسند کر رہے، ناپسند کر رہے ہو، تو وہی چیز دوسروں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ ایک گناہ کا تصور لے کے آئے تھے کہ میں گناہ کبیرہ کروں، امام نے اس کو کیسے خاموش کرایا، امام نے کیسے قائل کیا؟ کہا کہ اگر کوئی شخص تمہارے گھر والوں کے ساتھ یہ فعل انجام دے تو کیا تمہاری غیرت گوارا کرے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ امام نے کہا، پھر تمہاری غیرت کیسے گوارا کرتی؟ سوچا، سمجھا اور عقل مند ہو کے امام کے پاس سے لوٹ آیا۔ اس طریقے سے تو لیمٹس کو پہچاننا ہے، تو روح کی بھی لیمٹس ہیں۔ روح اگر ان لیمٹس کو کراس کر لے گی، حرام کی لیمٹس کو، تو پھر وہ بیمار ہو جائے گی۔ لیکن روح کی بیماری میں کوئی درد نہیں ہوتا۔ انسان کی روحانی زندگی، اور قرآن ہمارا موضوع ہے، ہم نے موضوع ہی اسی لیے رکھا ہے تاکہ اپنی اخلاقیات کی اصلاح کریں۔ ہم کہتے ہیں جناب امام حسن اتنے با اخلاق تھے، امام علی اتنے با اخلاق تھے، خوب ان اخلاقیات کا کچھ تو اثر ہم میں آنا چاہیے۔ وہ اتنے با علم تھے جناب، وہ تو باب مدینہ العلم تھے، لیکن ان کے ماننے والی قوم جو ہے وہ زیرو پہ زیرو لا رہی ہے۔ نوجوانوں کی تعلیم کا حال یہ ہے کہ کتابوں میں دل لگانے کے بجائے یونیورسٹی میں کہیں اور دل لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ نورانی مخلوق، وہ نورانی ہستیاں، اور ان کے ماننے والے در حقیقت تاریکی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو پھر کیسے تاثیر پیروی ہو، کیسے اپنے آپ کو نجات دیں، کیسے ہدایت ملے اہل بیت سے؟ تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ جھلک تو نظر آئے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جناب میں آئینے میں اپنا سراپا دیکھوں اور یہ کہوں کہ جناب یہ میرا عکس نہیں، کسی اور کا ہے۔ اہل بیت در حقیقت خدا کا آئینہ ہے کہ جس میں آپ اپنا سرابا دیکھتے ہیں، در حقیقت اپنے اخلاقیات کو، اپنے علم کو، اپنی زندگی کو، اپنی خاندانی، اپنی ثقافتی زندگی کو دیکھتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں۔ تو ہمارا موضوع ہی یہی ہے کہ قرآن اور انسان کی روحانی زندگی۔ اب اس روح میں کوئی درد نہیں ہوتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ جسم کی بیماریوں میں درد ہوتا ہے، لیکن روح کی بیماریوں میں کوئی درد نہیں ہوتا۔ کوئی جھوٹ بولے اور کہے مولانا میری زبان میں درد ہو رہا ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے۔ کوئی کسی نامحرم کو دیکھے اور کہے کہ مولانا میری آنکھ میں درد ہو رہا ہے، نہیں، بعض اوقات انسان خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے اپنے گناہوں پر، تو روح جب بیمار ہو جاتی ہے تو اس میں درد نہیں ہوتا، اور جب درد نہیں ہوتا تو یہ جڑیں در حقیقت پکی ہوتی رہتی ہیں، پھیلتی رہتی ہیں، پختہ ہوتی رہتی ہیں، بے نہیں جیسے جسم میں، اگر جسم میں درد نہ ہو اور جب جڑیں مضبوط ہو کے اپنا جال پھیلا دیں اس وقت انسان کو پتہ چلے تو بیماری کا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت نے بتایا اُمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، کل میں اس کے بارے میں قدر گفتگو کر چکا ہوں، خدا اس کے لیے راستہ بناتا ہے، تم بندگی کرو خدا خدائی کرے گا، تم اس کے حلال و حرام کی تعصیب و پیروی کرو، اس کی لمٹس کو کراس نہ کرو، خدا در حقیقت خدائی کرے گا، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں بے بس قرار نہیں دے گا، تمہارے لیے راہ نجات یجعل لہ مخرجا، نکلنے کا راستہ، ہدایت کا راستہ آخر وقت تک۔ ایک اور قرآن سے آپ کو واقعہ نقل کروں، حضرت ہاجرہ کا، مَن یَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے، خدا کے قوانین کی پیروی کرے، خدا تنہا نہیں چھوڑتا۔ صفا پہ کھڑی ہیں، بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، دیکھا کہ مروہ پہ پانی نظر آ رہا ہے، بھاگتی بھی گئی، مروہ پہ پہنچی، جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ اتنا فاصلہ ہے، اور زمانے میں تو یہ صورتحال نہیں تھی، پہاڑی تھی، ٹیلے تھے، تو صفا و مروہ، مروہ پہ پہنچی، پانی دیکھ کر، مروہ پہ آئیں دیکھا کچھ نہیں، سراب ہے، ابھی کہاں جا رہی ہے، صفا سے، صفا کی طرف پلٹ کے دیکھا، پھر پانی نظر آیا، دوڑی پہنچی، بچہ جاملہ ایڑیاں رگڑا ہے، مرنے کے قریب المرگ ہے بچہ، صفا سے آئی ہیں لیکن پھر پانی کی جستجو تلاش میں دوڑ کے پہنچی، پانی نظر نہیں آیا، کہاں سے آ رہی ہے، مروہ سے، پھر پلٹ کے دیکھا تو مروہ کی طرف پانی نظر آیا، سراب تھا حالانکہ، پھر پہنچی، یقین تھا کہ ابھی آ رہا ہوں، لیکن یہ عمل حضرت ہاجرہ کا یہ بتا رہا ہے کہ تم جن حالات میں بھی گرفتار ہو جاؤ، جن سخت مسائل کا شکار ہی کیوں نہ ہو جاؤ، اللہ سے اپنا دامن نہ توڑو، اللہ سے اپنا رابطہ نہ توڑو، جب اللہ سے تمہارا دامن جڑا رہے گا تو اللہ انہی وسائل در حقیقت موت سے وسائل حیات پیدا کر دے گا تمہارے لیے۔ اور یہی ہوا کہ مسلسل حرکت آخر وقت تک، اور بچے کے لیے پھر وہاں سے اللہ نے پانی، تو اللہ سے رابطہ ضروری ہے۔ ایک مثال میں نے کسی موقع پہ دی تھی کہ ہم شہروں میں رہتے ہیں، سڑکوں کا جال ہے کہ جناب آپ یہاں سے نکلیں گے تو فلاں نمبر پہ پہنچ جائیں گے، وہاں سے جائیں گے تو شارع فیصل پہ پہنچ جائیں گے، وہاں سے آگے جائیں گے تو جناب صدر کا علاقہ آ جائے گا، یہ گلی یہاں جاتی ہے، یہ سڑک یہاں جاتی ہے، یہ خیابان فلاں منزل پہ پہنچا دے گی، لیکن کیا آسمان پہ بھی کوئی روڈوں کا جال بچھا ہے؟ یہ جو ہوائی جہاز اڑتے ہیں یہ کیسے منزل پہنچ جاتے ہیں؟ وہاں کوئی ٹریفک سگنل لگا ہوا کہ جناب پہلے یہ جہاز گزر جائے بعد میں یہ جہاز گزرے گا؟ ایک ایک وقت میں کئی کئی فلائٹیں ہوتی ہیں، دنیا کے جو بڑے ایئرپورٹس ہیں ایک ایک وقت میں 20-30 فلائٹس ہوتی ہیں، لیکن ان میں کوئی ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا، ایئر روٹس جو بنے ہوئے ہیں ان کے، فضائی راستے جو بنے ہوئے ہیں، وہاں کوئی روڈ کا جال بچھا ہوا ہے؟ کیوں نہیں ٹکراتے؟ کیوں نہیں تصادم ہوتا؟ کیوں نہیں حادثہ پیش آتا؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک پائلٹ کا تعلق کنٹرول ٹاور سے رہتا ہے، وائرلیس کے ذریعے سے وہ اپنے مقصد سے جڑا رہتا ہے، وہ وائرلیس کا نظام اسے گائیڈ کرتا رہتا ہے، یعنی جہاز کا سسٹم یہ بتا رہا ہے اپنے مرکز سے رابطہ رکھو گے تو اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے، ہمارا مرکز اللہ ہے اور اس مرکز کو پہنچانے والے محمد آل محمد ہیں، اب اللہ اور محمد آل محمد سے ہر آن حل میں رابطہ رہے گا، ہماری زندگی کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتی۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ اپنے مرکز کو یاد رکھو، اپنے محور کو یاد رکھو، تمہاری زندگی اس محور کے گرد گھومنی چاہیے جو اللہ ہے، اس اللہ کی ہدایت کو پہنچانے کا وسیلہ، سبب اور ذریعہ محمد آل محمد ہے، قرآن ہے، تو محمد آل محمد کے ذریعے سے در حق ان کی معرفت کے سامنے اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اور ہم در حقیقت اہل بیت کے ذریعے سے رسول اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے ذریعے سے، رسول اللہ کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں دعا میں؟ اللہم عرفنی نفسک فانک فان لم تعرف نفسک لم اعرف رسولک۔ اے خدا اپنے نفس کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنے نفس کی معرفت نہیں کرائی میں تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا۔ اے خدا اپنے رسول کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنے رسول کی معرفت نہیں کرائی، یہ مستحب انسان ہر نماز کے بعد پڑھے دعا، تو پھر میں تیری حجت کو نہیں پہچانوں گا۔ اور اے خدا اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت نہیں کرائی تو میں بے دین ہو جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی در حقیقت حجت خدا معصوم سے رسول تک کا راستہ ملتا ہے، رسول سے خدا تک کا راستہ ملتا ہے، جو خدا تک پہنچ جاتا ہے امام اور رسول کے ذریعے سے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ بس ہم نے رسول کو پہچانا ہی علی کے ذریعے سے ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بھائی جب دروازہ اتنا عظیم ہوگا تو شہر کتنا عظیم ہوگا۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ سلونی سلونی قبل ان تفقد، مجھ سے پوچھو قبل اس کے میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں، اور میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والا ہوں۔ جب دروازے کا یہ حال ہے تو وہ علم کا شہر کتنا وسیع اور عظیم ہوگا۔ تو یہ ہے تسلسل کہ اہل بیت کے ذریعے سے رسول اللہ کی معرفت اور رسول اللہ کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کی جائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے انسان کی روحانی۔ ومن یتق اللہ، یہ تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کرے وَيَجْعَلْهُ مَخْرَجًا، ایک راستہ کرے، کبھی تم پریشانی کے شکار نہیں ہوگے۔ اگر حدود تمہارے سامنے ہوں، مرکز سے رابطہ ہو تمہارا، آپ نے کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کبھی رسوا نہیں ہوگی، کبھی تمہارا شیرازہ نہیں بکھرے گا۔ 30 دسمبر روز شہادت ہمارے برادر عزیز عسکری رضا کا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قوم جب متحد ہوئی تو خدا نے عزت دی، آبرو دی، عظمت دی، سربلندی تھی 40 امام حسین پر۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر کی طاقتیں چاہ رہی تھیں، کربلا میں آپ نے دیکھا 2 کروڑ سے زیادہ افراد کا مجمع، حتیٰ کہ شام میں جہاں دنیا بھر کے دہشت گرد جمع تھے، جب مومنین متحد ہوئے تو وہاں پر بھی عزاداری، بے مثال عزاداری، فقید المثال عزاداری، لوگوں میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں، بچے کھیل رہے ہیں، چھوٹے بچے بہرحال آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، مختلف کام کر رہے ہیں، کوئی خوف نہیں موت کا۔ کیوں؟ جب تک متحد رہے خدا ہمیں عزت دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ اس اتحاد کی، قومی اتحاد کی بقا کی ضرورت، اس کو محفوظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کامیابی کا ملنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کامیابی کو محفوظ بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا شناختی کارڈ ہوتا ہے، آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، آپ کے مختلف سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، آپ ان کو کوٹنگ کرا کے محفوظ رکھتے ہیں۔ جناب یہ شناختی کارڈ مل گیا، کہیں کھو نہ جائے، ڈپلیکیٹ بنا کے رکھوں، تو اتنی تو عقل انسان کو ہوتی کہ اوریجنل چیزوں کو محفوظ سے حفاظت سے رکھا جائے، محفوظ بنا کر۔ تو پھر یہ کامیابی جو ہمیں ملی ہے اس کو بھی محفوظ بنانا ہے، اپنے اتحاد، اپنے اتفاق، اپنی یکجہتی، اور حسینیت کے سائے میں۔ یہ کامیابی ہمیں ملی ہی حسینیت کے سائے میں ہے، تو بس اس کی بقا بھی حسینیتی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، خدا کہہ رہا ہے کہ یہ روحانی زندگی ہے تمہاری، اگر تم خدا کے قوانین کی پیروی نہ کرو حلال حرام کی، تو پھر تمہاری زندگی اور حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا، کہ ان کے پاس دل ہیں نہیں سوچتے، ان کی آنکھیں ہیں نہیں دیکھتے، ان کے کان ہیں نہیں سنتے۔ اولائک کل انام بل ہم اضل. خدا کہہ رہا ہے یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی زیادہ پست ہیں. کہ انسان کے پاس صلاحیت ہو, آنکھیں ہو نہ دیکھے, کان ہو نہ سنے, عقل و دل ہو غور و فکر سے کام نہ لے. خوب دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, لیکن وہ نہیں دیکھتے جو دیکھنا چاہیے, وہ نہیں سنتے جو سننا چاہیے, وہ نہیں سوچتے جو سوچنا چاہیے. اپنے مطلب کی چیز, فانی چیز, گناہ کی چیز کو سوچتے ہیں, لیکن در حقیقت ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے کہ جو ہماری نجات کا سبب بنے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے عزاداری کو در حقیقت مختلف رسم و رواج میں کھو دیا. میں بارہا کہتا ہوں, شاید میں نے پہلی بھی تکرار کی ہے یہاں پر, بہرحال مجالس کی کثرت کی وجہ سے یاد نہیں رہتا. معنویت کیوں ختم ہو گئی, تقدس کیوں ختم ہو گیا فرشادہ کا؟ مولوی ملا ذاکر خطیب کو لفافے کی پڑی ہوتی ہے, انجمن گورش کی پڑی ہوتی ہے, اور جو سامعین مجلس ہوتے ہیں انہیں نظر اللہ نیاز حسین کی پڑی, معذرت کے ساتھ. انجمن چاہتی رش مل جائے, مولوی چاہتا ہے لفافہ مل جائے, خطیب چاہتا ہے واہ واہ ہو جائے, بانی مجلس چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ رش ہو جائے, اور مومنین چاہتے ہیں کہ نظر اللہ نیاز حسین ہو جائے. اور اب تو اس سے بڑھ کر ہم نے عزا کو جھنکاروں میں کھو دیا, دھنوں میں کھو دیا. ہمارے کلام کا کوئی تقدس نہیں رہا. آپ ذرا پرانے نوحے اٹھا کے دیکھیں, 30 سال پہلے کے کلام میں وزن ہوتا تھا, حزن ہوتا تھا, ملال ہوتا تھا. اب نوح خان کی فکر یہ ہوتی ہے کسی عربی کو کسی ایرانی کو کاپی کر لوں جناب, میرا نوحہ جو ہٹ ہو جائے, حزن ہو ملال ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں, جناب سی ڈی ہٹ ہو جائے. تو ہم نے کربلا کو کھو دیا دھنوں میں. ممکن ہے کہ ایک طرز کسی خاص معاشرے کے لیے اچھی ہو, لیکن اس طرز کو آپ یہاں اٹھا کے لے آئیں, یہاں کے لیے وہ معاشرہ تیار نہیں ہے اس چیز کے لیے, تو وہ درست نہیں ہے. وہ حد کے حرمت ہے عزاداری کی, کہ وہاں پہ حرمت ہے عزاداری کا پاس نہیں رکھا. جو میں فلاں کی کاپی کر لوں گا تو جناب ہٹ. خب یہ چیز کیوں آ رہی ہے ہمارے یہاں, یہ سبقت, یہ دوڑ, یہ کیوں لگی ہوئی ہے؟ اور اگر آپ ان کی ویڈیو سی ڈی اٹھا کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا, لگ رہا ہے کہ جناب بہت بڑا کوئی کنسرٹ ہو رہا ہے, میوزیکل فنکشن ہو رہا ہے, معذرت کے ساتھ, جس طرح گھوم گھوم کر اور ہاتھوں کے ذریعے سے اظہار کیا جا رہا ہے, اس کے لیے جو ترویج کی جا رہی ہے مارکیٹنگ کی پوسٹروں کے ذریعے سے, اس میں ماڈلنگ کا ایک بازار گرم کیا ہوا. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کاش کہ ہم کربلا کو ان دھنوں سے, جھنکاروں سے, لفافوں سے, رش سے, نیازوں سے نکال کر مقصدیت کی جانب لے کر آئیں. عزیزان گرامی, کیا حال ہوگا آئندہ 10 سالوں میں ہمارا؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ مرکز سے دور ہوتے جا رہے ہیں, عزا سے دور ہوتے جا رہے ہیں, تقدس سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا ہوگا, اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہمیں در حقیقت, ہاں میں ایک بات کہوں, دیکھیں جو راگ ہوتے ہیں, جو دھنیں ہوتی ہیں, ان کی اپنی ایک یوں کہوں کہ ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے. جو آواز کا سر ہے, آواز جو گلے سے نکلتی ہے, وہ سروں کے مطابق چلتی ہے. لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہیں آپ کے نوحے یا سلام یا مرثیے کی طرز جو ہے, دھن جو ہے, وہ کسی حرام چیز یا گانے پر سے متصل نہ ہو, مماثلت نہ رکھتی ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہے جناب یہ تو فلاں, اور یہ جہاں جہالت ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کھلے عام اس قسم کے قصیدے, نوحے, مرثیے, سلام پڑھے جاتے ہیں, اور مومنین بھی اس کو داد بھی دے رہے ہوتے, گریہ بھی کر رہے ہوتے, کیونکہ وہ تقدس نہیں رہا ذہنوں میں, وہ معیار نہیں, وہ سرحدیں نہیں رہی. ہوتی ہیں, لیکن ان کو چیک کرنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے کہیں ہمارا نوحہ, مرثیہ, سلام حرام طرز پہ تو نہیں ہے, کسی گانے یا غزل کی طرز پہ تو نہیں ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنے سے کربلا کو نہ کھوئیں, مقصدیت محفوظ رہے, تاکہ یہ حسین کی کربلا, حسین کی عزا ہمارے لیے نجات کا سبب بن سکے. بس عزیزان گرامی, میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا, موضوع پہ اور بھی گفتگو گنجائش ہے, لیکن اگلی دو مدالس رہ گئی ہیں, ان میں انشاءاللہ جو باقی ماندہ نکات رہ گئے ہیں اس پہ سر حاصل گفتگو کروں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. انسان اس وقت انسان ہے کہ جب اپنی حدود کو پہچانے گا, حلال و حرام کی پیروی کرے گا, اور یہی وہ چیز ہے جو کربلا والوں نے ہمیں سکھائی ہے, حلال و حرام کی پیروی, واجب اور حرام کی پیروی. واجب کیا ہے, مکروہ کیا ہے, سنت کیا ہے,
اہل بیت کے مصائب میں بھی ہمارے لیے تربیت کے نکات ہیں، صرف فضائل میں نہیں، اہل بیت کے مصائب میں بھی. بس یہیں سے میں مصائب کا سلسلہ جوڑتا ہوں آج. ایک جیسے کہ مشہور ہے جناب زینب کی شہادت کی تاریخ ہے، ایک تاریخ جو بہت زیادہ مشہور ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، وہ رجب کے مہینے میں ہے، جیسے کہ 14 یا 15 رجب جو بہت ہی مشہور و معروف تاریخ ہے، جو ایران میں بھی، عراق میں بھی اور شام میں بھی منائی جاتی ہے. لیکن ایک روایت وہ جو مشہور ہے کہ پاکستان میں ان تاریخوں میں بھی منائی جاتی ہے، بہرحال کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اس کا تذکرہ نہ کرے. جناب جب کربلا میں امام حسین کی شہادت ہو گئی، خیام کو آگ لگی، تو جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی. یہ تربیت کا نقطہ، یہیں سے میں مصائب کا آغاز کر دوں گا. اب تصور کیجئے وہ بچی کہ جس کے باپ کو قتل کر دیا گیا ہو، درندے اور وحشی چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہوں، 3 سال 4 سال کا سن ہے اس بچی کا، خیام میں آگ لگ چکی ہو، جو ایک مرد بچا تھا اس کی پشت سے بستر کھینچا گیا، اس کو اذیت و آزار دی گئی، اس کی بھتیجی اس بیمار کو اپنی پشت پر لا کر باہر سرزمین کربلا پہ رکھتی ہے. ایسے وقت میں جب ہر شخص ہر جہاں اس کا در حقیقت اس کو راستہ مل رہا تھا، اپنی نجات کے لیے بھاگ رہا تھا، دوڑ رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ بچے منتشر ہو گئے تھے، پھیل گئے تھے. جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگی تو ایک راوی نے کہا کہ آؤ بچی، میں تمہارے دامن کی آگ بجھا دوں. کیا کہ جناب سکینہ نے کہا کہ تو نامحرم ہے ہمارے لیے، 4 سال کی بچی، معلوم ہے یہ ہے حسین کی تربیت، 4 سال کی بچی کو معلوم ہے محرم و نامحرم کیا ہوتا ہے، خبردار ہاتھ نہ لگانا. اگر وہ فقہی مسئلہ یہ ہے، اگر وہ کپڑے کو بھی ہاتھ لگاتا تو حرام کام کو مرتکب نہیں ہوتا، لیکن جناب سکینہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ایک نامحرم کا ہاتھ بھی جناب سکینہ کے لباس پہ مس ہو جائے. یہ ہے تربیت. کہا کہ نہیں تو میں نامحرم ہے، جس طرح ہو سکا بچی نے اپنے دامن کی آگ بجھائی اور کہا بس ایک کام کر دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے. اللہ اکبر. کہا کہ بیٹا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا کہ اپنے دادا سے فریاد کروں گی، اے دادا علی مرتضی، ارے دیکھیے کربلا میں کیا حال ہے، ارے خیام کو آگ لگا دی گئی، ارے میرا بابا پیاسا شہید ہو گیا، ارے بیمار کی پشت سے بستر کھینچا گیا، ارے دادا ہمارے سروں سے چادریں چھین لی، ارے ہمارے گالوں پر تماشوں کے نشان اس ظلم و ستم کی عکاسی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ہاں اس گھرانے کو بچانے والی، اس پیغام کو لے جانے والی، اس حسینیت کو دنیا کے کونے میں پہنچانے والی جناب زینب سلام اللہ علیہا، عقیلہ بنی حاشم، شریکت الحسین، ترجمان کربلا ہے. اس زینب نے بڑے مصائب دیکھے ہیں. مردوں کے لیے مسائل کو برداشت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے جن کو صنف نازک کہا جاتا ہے، ان کے لیے مسائل کا برداشت کرنا بہت مشکل ہے. اور توجہ کیجئے کہ وہ بیوی جو کبھی گھر سے باہر نہ نکلی ہو، اور اگر کہیں نکلی بھی تو پردے کا انتظام ساتھ ہو، بھائی بھی ہوں، پہرے دار بھی ہوں، اور اب ایک ایسے موقع پر آ جائے کہ اسے یزیدیوں سے ہم کلام ہونا پڑے، اللہ اکبر، کتنی عجیب منزل ہے زینب کے لیے. نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی پردے کا محافظ ہے، نہ سر پہ چادر ہے، اور جو سامنے ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہیں، وہ در حقیقت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ایسے وقت میں جناب زینب سلام اللہ نے حسینیت کو پھیلایا ہے، اور حسینیت کی بقا کے لیے اللہ نے زینب کو تیار کیا. چاہتا ہوں وہ مصائب، کچھ مصائب جن کو میں شاید پیش کر سکوں جناب زینب کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ آج ہم مولا حسین کو ان کی بہن کا پرسہ دیں. آج حضرت عباس کو ان کی بہن کا پرسا دے کہ مولا عباس آج آپ کی بہن کی شہادت ہے، ہم آپ کو در حقیقت پرسا دیتے ہیں، آج اون محمد کو پرسا دیں، اے اون محمد تمہاری ماں کا پرسا دے رہے ہیں، ہم سے پرسا قبول کرو، آج علی مرتضیٰ کو پرسا دیں، آج تسلیت پیش کریں جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں، یہ عظیم خاتون، ارے جب ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرا تھا نا تو بچی دیکھ رہی تھی، 4-5 سال کا سن ہے بچی کا، بچی دیکھ رہی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے بی بی یہ ماں پہ جلتا ہوا دروازہ نہیں گر رہا، یہ کربلا کی تیاری ہے، آج ماں پہ جلتا ہوا دروازہ، ارے کل خیام کو آگ لگے گی، اس طریقے سے خدا نے تیار کیا۔ اور جب بابا کا زخمی سر دیکھا زینب نے 21 رمضان کو تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں اے بی بی یہ بابا کا زخمی سر نہیں ہے، ارے آج بابا کا زخمی سر دیکھ رہی ہو 61 ہجری میں 21 سال بعد، ارے میدان کربلا میں تم تلے زینبیہ میں کھڑی ہوگی، سامنے حسین کا لاشا ہوگا، شمر لئی سینے پہ سوار ہوگا، ارے کند خنجر سے زینب مار مار کر زینب کہے گی نانا رسول اللہ ہذا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ کا حسین ہے، اس طریقے سے۔ اور جب مدینے میں بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں زینب نے گرتے دیکھے، زینب نے بہت گریا کیا، میں ہاتھ جوڑ کے بی بی یہ کربلا کے لیے تیاری ہے، اپنے دل کو مضبوط کر لو بی بی، آج حسن کے کلیجے کے ٹکڑے، ارے کل قاسم کی پامال شدہ لاش، ارے جب کارواں گزرے گا زینب دیکھے گی، ارے میرا ماں جایا حسین، ارے سر تن سے جدا، ارے جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال، اجرکم اللہ، ہاں پرسا دیجئے، تعزیت پیش کیجئے امام حسین کو، ہاں اس بہن کا تھا، اس بہن کی تعزیت، اس بہن کا پرسا جس نے حسینیت کا پیغام پہنچا دیا، جو تعزیانوں پہ تعزیانے کھاتی رہی، ظلم سہتی رہی، لیکن حسینیت کا پیغام نہ رکنے دیا، اللہ اکبر، یہ ہے زینب کبرا، اس طریقے سے خدا نے تیار کیا، ہر مشکل وقت میں زینب اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ۔ اس زواج کے بعد 3 دن کے بعد جب خادمہ پہنچی کہ حضرت زینب کو بابا علی کے گھر لے آئے، ایک دفعہ دروازہ کھولا، دیکھا شہزادی کی آنکھیں سرخ ہیں، سوجی ہوئی ہیں، رو رو کے برا حال ہے، کہا کہ بی بی زندگی کے ان لمحات میں لڑکی خوش خوشی کا اظہار کرتی ہے، آپ گریا کیوں کر رہی ہے؟ بس جملہ سن سکتے ہو؟ ارے جن کے گھروں میں بہنیں ہیں وہ اس جملے کی نزاکت کو سمجھ سکتے ہیں۔ بی بی نے کیا کہا؟ اما فضا 3 دن ہو گئے میں نے اپنے حسین کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے محبت، یہ ہے محبت زینب کے اپنے بھائی سے۔ بس جب سے کارواں چلا ہے زینب بھی ساتھ ساتھ ہے۔ بس مختصر کر رہا ہوں، ہر مشکل وقت میں زینب آگے آگے، ہر کڑے وقت میں آگے آگے، جتنی جتنے مصائب ہوتے جاتے تھے زینب سب سے آگے نظر آتی تھی، بھائی کے شانہ بشانہ، شریکت الحسین کہا جاتا ہے، حسین کی حسینیت میں شریک ہے زینب۔ اللہ اکبر، بس مختصر کروں، کہاں کہاں زینب نے بھائی کو یاد نہیں کیا، چہلم منانے آئی ہے بھائی کو یاد کر رہی ہے، 11 محرم کو نکلی تھی بھائی کے لاشے کو دیکھا تھا، اب جب چہلم منانے آئی ہے زینب تو قبر سامنے آ گئی، اور ظاہر سی بات ہے جس کا کوئی عزیز مر جاتا ہے جب بھی وہ قبر پہ جاتا ہے نا تو اس کی باتیں یاد آتی ہیں، اس کی یاد تڑپاتی ہے، اب جب زینب آئی ہوگی، بھیا میں اپنے بچوں پہ نہ روئی، اے بھیا میں نے تیرا ماتم کیا، بھیا تیری مظلومیت کو بیان کیا۔ اور جب قید خانے میں حکم رہائی مل گیا، اہل بیت کی خدمت میں جب شہدا کے سرانے لگے تو کوئی ماں آگے بڑھتی، ہائے میرا علی اصغر، ارے میرا پیاسا، ارے میرا ششماہا، کوئی کہتا ہائے علی اکبر، کوئی ماں آگے بڑھتی میرے قاسم بیٹا، ارے ماں تجھے اپنے سینے سے لگا لے، بس ایک ایک کر کے شہدا کے سر آ رہے ہیں۔ جب سارے سر آ گئے تو کسی نے دیکھا قید خانے کے کونے میں 2 ننھے سر رکھے ہوئے ہیں، ان پہ رونے والا کوئی نہیں ہے، کسی خاتون نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے جو ان پر رونے والا کوئی نہیں؟ ایک دفعہ زینب کو جلال آیا، کہا کہ ان کی ماں میں زینب ہوں، لیکن میں نے اپنے دونوں بچے اپنے بھائی پہ قربان کر دیے، میں نہ روؤں گی۔ زینب نے ماتم نہیں کیا, زینب نے گریہ نہیں کیا. جب وطن پہنچی ہے, گھر پہنچی ہے زینب, یہ دکھیاری جو خاندان زہرا کو لٹا کے آئی ہے, جب گھر پہنچی اس کمرے میں جہاں اون و محمد رہتے تھے, زندگی بسر کرتے تھے, جو چھوٹے چھوٹے مسلے بچھے تھے, اللہ اکبر, یہ بھی تربیت کا انداز ہے. بچوں کے بچپن سے نماز کی عادت ڈالی زینب نے, حسینی بنایا ہے. اب جو مسلوں پہ نگاہ گئی, ہم ممتا تھی نا, ماں کا دل رکھتی تھی, بہن ضرور تھی, بڑے بڑے خلے فتح کر کے آئی ہے, بس ایک دفعہ رونا شروع کیا, کبھی اس مسلے کو اٹھاتی ہے, کبھی اس مسلے کو سینے سے لگاتی ہے, کبھی آنکھوں سے لگاتی ہے, اس سے میرے آن کی خوشبو آ رہی ہے, اس سے میرے محمد کی یاد آ رہی ہے, یہ کہہ کے زینب نے ماتم شروع کیا. اسی اثنا میں حضرت عبداللہ تشریف لائے, ایک دفعہ پیچھے ہٹ گئے, کہنے لگے معظمہ آپ کسی غلط گھر میں آ گئی ہیں, اور ان اون محمد سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ایک دفعہ مڑ کے زینب نے کہا عبداللہ, ارے زوجہ کو نہیں پہچانا, ارے میں تیری زینب ہوں, ارے کربلا سے آ گئی, اے عبداللہ تم نے نہیں پہچانا, حق ہے تمہیں نہ پہچان سکو, ارے میرے سفید بال, میری کمر خمیدہ, ارے قبر خمیدہ کیوں ہے زینب کی؟ کوئی پوچھے, اس لیے کہ جب یہ بی بی کھڑی ہوتی تھی ایک رسن میں بارہ گلے, ہاں جب بی بی کھڑی ہوتی تھی بچوں کے گلوں میں پھندے لگ جاتے تھے, بی بی بیٹھ جاتی تھی. اے عبداللہ جس کے 18 جوانان بنی ہاشم ایک دن میں تہ تہ کر دیے جائیں, حق ہے کہ اس کو نہ پہچانا جائے. عبداللہ میں اپنے بھائی پر اپنے بچوں کو نثار کر کے آئی ہوں, لیکن اب صبر کا دامن چھوٹ گیا, ارے مجھے رونے دو, یہ میرا آن محمد ہے, بس عزادارو. بی بی اسی طرح حسین کا ماتم کرتی رہی. آخر وقت پہنچا بی بی کا, انا للہ و انا الیہ راجعون, بنت علی کا جنازہ تیار ہوا. اللہ اکبر, ارے قناتوں کا انتظام ہے, ارے میں نامحرموں کو ہٹا دیا, بنت علی بنت فاطمہ کا جنازہ, عباس حسین کی بہن کا جنازہ تیار ہو گیا. میں کہوں اے قناتیں لگانے والو, اے پردے کا انتظام کرنے والو, ارے ذرا دربار شام میں, بازار شام میں آؤ, ایک زینب ایک چادر کے لیے سوال کر رہی ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.